بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. آپ کو اپنی طرف سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، ہماری جو آج کل گفتگو چل رہی ہے وہ ہے نماز. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دوسرے ادیان میں بھی نماز کا تصور اور عقیدہ پایا جاتا ہے، اور دین اسلام مبین نے اس کو ایک خاص شکل دی ہے. اور آج ہم گفتگو کریں گے نماز کی اہمیت کے سلسلے میں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اس پہ روشنی ڈالیں گے عالی جناب مولانا سید مشاہد عالم صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. لیکن حسب معمول پروگرام کے شروع میں ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام کے آخر تک، اور دیکھتے رہیں گے ہمارا پروگرام جو نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے آج. اور عالی جناب مولانا سید مشاہد عالم صاحب یہاں پہ موجود ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائیں، اور آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں.
میں بھی اسی طرح سے خیر مقدم. تمام ناظرین کی خدمت میں بھی خوشحال ہوں کہ یہ موقع مجھے نصیب ہو.
بالکل حضور، نماز کی اہمیت کے سلسلے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سیدھے اس بات کی طرف آئیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ، چونکہ نماز ایک عبادت ہے اور اہم اور بنیادی عبادت ہے دین مبین اسلام میں، چاہتا ہوں کچھ عبادت کے بارے میں ہمیں پہلے بتائیں کہ عبادت کیا ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان ایک صاحب عقل اور صاحب شعور ذات کا نام ہے، اور جتنے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں مشترک طور کے اوپر پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک چیز ہے کہ کسی کے سامنے اس کے کام، اس کے کمال کو دیکھ کر کے، یا اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کی مہربانیوں کی وجہ سے اس کا شکریہ ادا کرنا.
بالکل.
اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک کمیونسٹ خیال کا انسان بھی اس سے انکار نہیں کرتا، چاہے وہ خدا کو نہ مانتا ہو. ہم اسی جذبے کو کہ جو انسان کے اندر مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم اس کو عبادت کا جذبہ کہتے ہیں، لیکن ایک خاص معنی میں. اور وہ یہ ہے کہ عبادت دین کی زبان میں، یعنی خود کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، پست سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اور اپنے کو چھوٹا سمجھ کر کے کسی بڑے کے مقابلے میں خود کو سپرد کر دینا، اپنے کو اس کے حوالے کر دینا.
کسی بھی بڑے کے مقابلے میں، یا صرف خاص کچھ؟
صرف فی الحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بڑے کے مقابلے میں. اس کے بعد جب ہم دین کی نظر میں آتے ہیں اور عبادت کو دیکھتے ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے کو بندہ تصور کرتے ہوئے اپنے خالق کے مقابلے میں اس کے مطابق جھکا دے، یعنی جو اس کا قانون ہو.
صحیح.
اس خالق اور مالک کا جس کو یہ بڑا سمجھتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا خیال تو کم و بیش سب کے اندر پایا جاتا ہے.
صحیح.
کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان عقل و شعور رکھتے ہوئے دوری اختیار نہیں کر سکتا. لیکن اسلام میں عبادت اسی وقت عبادت کہی جاتی ہے جب وہ اللہ کے منشا کے مطابق ہو، اس کے ارادے کے مطابق ہو، اس کے قانون کے مطابق ہو.
صحیح.
تب ہم اسے عبادت کہتے ہیں، نہیں تو اسے ہم عبادت نہیں کہتے. ہو سکتا احترام ہو، جیسے کوئی اپنے استاد کا احترام کرے، جیسے کوئی اپنے باپ کا احترام کرے، یا جیسے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرے. اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت اسی وقت کہی جائے گی کہ جب اللہ کو اللہ مان کر کے، بزرگ مان کر کے، اور خود کو اس کا بندہ تسلیم کر کے، پھر اس کے سامنے دستور کے مطابق خاص اعمال انجام دیے جائیں، تب عبادت کہا جائے گا. اور یہی وہ تعریف ہے عبادت کی، کہ جس کی وجہ سے بہت سی ایسی باتیں کہ جو بعض لوگ بلا سمجھے بوجھے بعض فرقے کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں کہ مثلا یہ شرک ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں انسان اللہ کو اللہ سمجھتا ہے وہاں اصلاً شرک کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. بعض جگہ پر وہ احترام کرتا ہے,
بالکل,
جیسے کسی مسجد کے سامنے سے کوئی گزرا اس کے بعد سر اس نے جھکا لیا, یہ عبادت نہیں ہے, یہ احترام
ہے. جو
یہ احترام ہے, عبادت اس وقت ہوگی کہ جب یہ کسی چیز کو اللہ سمجھے, یعنی یہ میرا مالک ہے, یہ میرا خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, مالک بھی اور بندگی بھی, اس کے بعد تب اس کو عبادت کہا جائے گا. یہ مسئلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود عبادت کا جو تصور ہے اس کی بہت سی وجہ ہیں, یعنی کیسے عبادت انسان کرتا ہے.
میں بھی اسی نقطے کی طرف آنا چاہتا تھا کہ بالآخر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, کہاں سے یہ نشت پاتا ہے؟
جی, اس کی چند وجہیں ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان جب کسی کو عظیم سمجھتا ہے, بڑا اور بزرگ سمجھتا ہے, تو اس کے مقابلے میں جھکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی طبیعت میں ہے یہ بات,
بالکل,
چاہے دولت کی وجہ سے, چاہے علم کی وجہ سے, چاہے کوئی اور وجہ ہو, یہ ایک سبب ہے عبادت کا. چونکہ اللہ سے بڑا اور بزرگ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور یہ جذبہ انسان کے اندر پہلے سے پایا جاتا ہے, اسلام نے اس کو صحیح راستے پہ لگا دیا ہے کہ اگر تم واقعاً کسی عظیم کے مقابلے میں جھکنا چاہتے ہو تو اللہ کے علاوہ وہ عظیم کوئی اور نہیں ہے. تو ایک وجہ عبادت کی یہ ہے اور جھکنے کی یہ ہے کہ انسان عظمت کو دیکھ کر کے, بزرگی کو دیکھ کر کے اپنے کو بچھانے کی کوشش کرتا ہے کسی کے مقابلے میں.
صحیح.
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے نہیں جھکتا, بلکہ کسی سے اتنی نعمتیں اس نے حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے. یہ معاشرے میں بھی ہمارے ہیں, اگر کوئی بار بار ہماری یا آپ کی مدد کرے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس احسان کی وجہ سے جب بھی وہ کوئی کام کہے ہم سے یا کوئی حکم کرے کچھ بھی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انجام دیں.
صحیح.
اور اس کو انجام دے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا. یہ احسان کا اندر پایا جاتا ہے.
صحیح.
کہ نعمتوں کے مقابلے میں جذبہ شکر کا پایا جانا.
صحیح.
اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہو.
بالکل.
پیدائش سے پہلے اس کی نعمتوں کو اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے, زیادہ غور نہ کیا جائے, بہت سطحی دیکھا جائے, تو پیدائش سے لے کر کے, یعنی رحم مادر سے لے کر کے اور مرتے دم تک اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. وہ ہمیں وجود دیتا ہے, ہستی دیتا ہے,
سب کچھ.
ماں باپ جیسے مہربان قلب, اس کے بعد گھرانے, تعلیم و تربیت, کھانے پینے کا اہتمام, موسم, دنیا, اس کے بعد عزت, پڑھائی لکھائی, بڑھتے چلے جائیے, اس کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نعمت ہی نعمت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو جب یہ ہمیں نعمت دے رہا ہے تو خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے منعم کے سامنے جو صبح سے شام تک ہمیں نعمت دے رہا ہے اور میرا حقیقی معنوں میں ولی یہ نعمت ہے, ہم اس کے سامنے کیوں نہ جھکیں. تو ایک دوسرا سبب اور بڑا سبب یہ ہے عبادت کا کہ انسان کے اندر جذبہ شکر پایا جاتا ہے اپنے ولی نعمت کے سامنے.
صحیح.
اور اللہ سے بڑھ کر کے, بلکہ اس کے علاوہ کوئی ولی نعمت
نہیں
ہو سکتا. اور تیسری جو اہم وجہ عبادت کی ہو سکتی ہے وہ ہے کہ انسان کی فطرت, انسان کے وجود کا حصہ ہے کہ وہ
بالکل
ایسے کے مقابلے میں اپنے کو کچھ نہ سمجھے جس نے سب کچھ دے دیا ہے. یہ ہر انسان کے اندر اس کی طینت میں, اس کی فطرت میں, یعنی فطری طور کے اوپر ایک کشش ہے, ایک مقناطیسیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے خالق کے مقابلے میں, اپنے مالک کے مقابلے میں چلا جا رہا ہے
اور
چاہتا ہے اس کے سامنے سجدہ کرے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی عظمت, کسی کی نعمتوں کی بہتات اور کثرت اور فطری جذبے کا انسان کے اندر پایا جانا, یہ تین ایسی اہم وجہیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر عبادت کا تصور پیدا ہوتا ہے. اب بس اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ عبادت کا جذبہ تو پایا جاتا ہے, جو لوگ صحیح طریقے سے دین کے معاملات سے آشنا نہیں ہے, اس کے قوانین سے آشنا نہیں ہے, یہ کبھی کبھی یہ غلط طریقے پر لگ جاتا ہے, بتوں کے سامنے لکڑی کے سامنے ایک انحراف پیدا ہو جاتا ہے. یہ اسی فطری جذبے کے تحت ہے. لیکن جو لوگ پیغمبروں کی باتوں پہ چل رہے ہیں, جو نبیوں کی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں, جو الہی دین کو مانتے ہیں, اور خاص طور سے جو قرآن مجید اور ہمارے پیغمبر خاتم کو, نہیں, ان کے یہاں یہ جذبہ اپنی طبیعی جگہ کے اوپر جاری و ساری ہے, اور اسی کی عبادت کر رہے ہیں جس کی عبادت کرنا چاہیے. نماز بھی عبادت کا ایک جز ہے اس حوالے سے,
بالکل,
اور کامل ترین جز ہے, اور یہ اللہ کی جانب سے خود بتایا ہوا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے عبادت میں. لہذا اس جذبے کی تسکین کے لیے بالکل ایسے ہی جیسے پیاس کی وجہ, پیاس کی سبب اس کو بجھانے کے لیے اس نے ہمیں پانی فراہم کر دیا ہے تاکہ پیاس بجھ سکے. محبت جو بچوں کے اندر وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے پیار کرے, محبت کرے, یہ جذبہ رکھا تو ماں باپ کے اندر ان کے قلب میں, ان کے دل میں محبت بھی ڈالی. تو ان سب جذبے کی تسکین جہاں اس نے رکھا ہے, وہیں اس فطری جذبے کی تسکین کی جس کو ہم عبادت کے نام سے جانتے ہیں اور انسان کے اندر پایا جاتا ہے, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے نماز کے توسط سے اس جذبے کی تسکین کی کہ کامل ترین عبادت کا فارمولہ اس کے پاس پایا جائے, اور وہ اس کے ذریعے سے جذبے کی تسکین کر کے اپنے مالک سے اپنے دل کی بات کہہ
سکے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یعنی اس جذبے کو کامل کرنے کے لیے خداوند کریم نے ایسا ذریعہ رکھا ہے کہ جو نماز کی شکل میں انبیاء ہمارے پاس لے کے آئے ہیں. حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ قرآن کی نقطۂ نگاہ سے ہمیں کچھ بتائیں اہمیت نماز کے سلسلے میں, کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے.
جی, ایک بہترین چیز قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ جہاں بھی دیکھیے گا تو ایک خاص پہلو ہے قرآن مجید کا, اور وہ یہ ہے کہ وہ نبیوں کو نماز کی سفارش کرتا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز پڑھو,
نماز پڑھو.
اس میں بھی وہی یعنی جذبہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو یاد کرے. تو کیسے یاد کرے, خود اللہ ہی کہتا ہے کہ میں خود بتاؤں گا. تو نبیوں کو خود سفارش ہے قرآن مجید میں کہ تم نماز پڑھو. اور میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید میں نماز کے سلسلے سے تقریباً چند آیتیں ہیں. مثلاً یوں ہم اشارہ کر سکتے ہیں, بعض آیتیں نماز کے سلسلے میں وہ نماز کے بارے میں اس کے فریضہ ہونے اور واجب ہونے کو بتاتی ہیں کہ نماز واجب ہے, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جس سے چشم پوشی کر سکیں یا کہیں کہ اتنی اہم نہیں. نہ, قرآن مجید صراحتاً کہتا ہے اقیم الصلاۃ. فقہا کہتے ہیں اقیمو کا مطلب یہ ہے کہ نماز واجب ہے, یعنی فرض ہے انسان کے اوپر. بعض آیتیں کہتی ہیں نماز واجب, بعض آیتیں قرآن مجید میں نماز کے سلسلے سے وہ کہتی ہیں کہ نماز وقت معین کے اوپر, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, یہ اس طرح آیتیں قرآن مجید میں. باقاعدہ ٹائم وقت معین ہے. بعض آیتوں میں خود قبلہ معین کیا گیا ہے کہ تم ایک جہت کی طرف نماز پڑھو, ہر سمت سو تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ نماز جو قرآن مجید بتا رہا ہے وہ نماز ایک سمت کی طرف ہونا چاہیے, قبلے کی طرف ہونا چاہیے. بعض جگہ کے اوپر قرآن مجید خود اسی نماز کے سلسلے سے کہتا ہے کہ نماز کی حکمت ہے, اس کا فلسفہ ہے, اس کا ریزن ہے, سبب ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہی نماز کہ جو تم قائم کرنا چاہتے ہو, پڑھنا چاہتے ہو, یہ نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے, تمہیں نیکیوں پر لگاتی ہے. بعض آیتیں قرآن مجید میں نماز کو مستقل پڑھتے رہنے اور تا حیات اس کو جاری رکھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں, کہتی ہیں محافظت. قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن مجید جو نماز کو مستقل طور پر پڑھتا ہے اور اس کے لیے تعبیر محافظت ہے. قد افلح المومنون, سورہ مومنین کو جو آئے تھے اس میں, اور وہ لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہے, یعنی مسلسل پڑھتے رہتے ہیں جب تک زندہ ہے, نماز وہ ترک
نہیں کرتے.
نہیں کرتے. تو اس حوالے سے قرآن مجید میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مختلف قسم کی آیتیں, خود انبیاء کو سفارش, نصیحت, خود نماز کے بارے میں ڈیٹیل اور جگہ جگہ تاکید, نماز کو مختلف ناموں سے بیان کرنا, یہ سب اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے, اہم ہے. اور حدیث کا اگر سہارا لیں تو حدیث تو آپ دیکھیں کثرت سے موجود ہے نماز کے سلسلے میں, جو اس کی اہمیت, اس کے فوائد, اس کی حکمت اور اس کے متعدد دنیاوی اور اخروی
اہداف اور مقاصد
مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
حضور ہم آپ سے مزید استفادہ کریں گے لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ایک بریک کا, بریک لیتے اور اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کو امید ہے گفتگو پسند آ رہی ہوگی, نماز کی اہمیت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے, یہاں پہ وقت ہو چلا ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر. ناظرین کرام, پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے, آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ یہاں پہ ایک کچھ سوالات میرے پاس, ابھی سوالات کی پوری فہرست ہے لیکن کچھ اہم سوال جو اس میں سے ہوں گے میں آپ سے پوچھوں گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی یہ علم ہو ان کو بھی کہ نماز کے سلسلے میں اور کچھ جو بیان کیا گیا ہے قرآنی نقطۂ نگاہ اور دوسرے احادیث کے ذریعے سے. ایک سوال ہے کہ نماز چونکہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, اردو زبان یا دوسری جو اردو سے مرتبط زبانیں ہیں, لیکن لفظ صلات اکثر آپ حضرات سے اور قرآن میں جو آئے ہیں, صلات, اقیم الصلاۃ جیسے آپ نے اشارہ کیا تھا ابھی, تو کیا صرف صلات کی تعبیر ہوئی ہے قرآن کریم میں نماز کے لیے یا اور بھی کئی تعبیریں ہیں, اس سلسلے میں کچھ بتائیے.
صلات عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ نماز ہوتا ہے, اور یہی نماز جو رائج ہے
بالکل
اسی کو صلات کہا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں صرف لفظ صلات سے ہی نماز کو یاد نہیں کیا گیا ہے, بلکہ تقریباً 8-10 تعبیریں ہیں اس سلسلے سے. مثلاً کہیں کے اوپر اسی کو ذکر سے کہا گیا ہے, کہیں اس کو تسبیح کہا گیا ہے, اور کہیں اس کو قرآن کہا گیا ہے, خود نماز کو بھی قرآن کہا گیا ہے.
صحیح.
اور قرآن کا اگر ترجمہ کیا جائے, مثلاً اگر اس کو ہم مانیں یعنی قراءت شدہ پڑھی ہوئی چیز, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پہلے سے تھی.
صحیح.
اور ہمیشہ سے تھی. اور پھر میں یہاں اشارہ کر دوں کہ نماز اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم بار گرہ سمجھیں, بلکہ ایک شعر یاد آ گیا مجھے تو میں یہاں نقل کر دوں.
ضرور.
کہ علامہ اقبال کہتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی آدمی اللہ کے مقابلے میں ایک سجدے سے بھاگتا ہے, کہتے ہیں ارے چھوڑو, اور دنیا کے کاروبار کرتا ہے, اس کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا,
دنیا کی ہر چیز کے سامنے سجدہ کرتا ہے.
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو جب چھوڑتا ہے تو ہر ایک کے مقابلے میں اس کو جھکنا پڑتا ہے. لیکن نماز کی خاصیت یہ ہے کہ اگر نماز کوئی پڑھے تو پھر نماز خود انسان کو روکتی, کہے تم اللہ کے سامنے تم نے سجدہ کیا ہے, اب تم اپنا کام کرو, تم اپنی سعی اور کوشش کرو, اللہ خود تمہیں عزت دینے والا ہے. تو وہ ذلت جو سب کے سامنے سر جھکا کر کے اسے برداشت کرنا پڑتی ہے, نماز اس سے بچاتی.
صحیح.
نماز کی ایک تعبیر قرآنی اعتبار سے کیا ہے, ذکر ہے, تسبیح ہے, خود قرآن ہے, حسنات, ان الحسنات یذہبن السیئات. حسنات یہاں کے اوپر نماز کے معنی میں ہے, یعنی بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی. یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کے یہاں پائے جاتے ہیں, تو یہ نماز اس گناہ کو ختم کر دے گی. اسے چاہیے آئندہ کی فکر کرے. لہذا نماز کو قرآن مجید حسنات کے نام سے بھی جانتا ہے. قنوت جناب مریم کے لیے ہے, اقنتی لربک, اے مریم تم اپنے پروردگار کے لیے قنوت کرو. قنوت یہ دعا کے معنی میں یہاں پہ نہیں, یعنی اپنے رکوع اور سجدے کو طولانی کرو, اس کی تفسیر یہ. جناب مریم ایک وہ بیوی ہیں, ایک ایسی خاتون ہیں جو قرآن میں طاہر اور مطہرہ اور پاک و پاکیزہ ہیں, جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بعض علماء کا کہنا ہے اسی قرآنی تعبیر کی وجہ سے، جیسے جناب فاطمہ مصداق آیہ تطہیر ہیں اور معصومہ ہیں، قرآن مجید کی روح سے جناب مریم بھی معصومہ ہیں اور اسی لیے مریم عذرا کہا جاتا ہے. ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لمبے سجدے کرتی تھیں، طولانی رکوع کرتی تھیں، اور اتنی پاک و پاکیزہ تھیں کہ ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کی بندگی میں اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان کو عیسیٰ جیسا نبی عطا کیا،
بالکل،
اور ان کو خود ان کے وجود کو معجزہ بنا دیا. یہ خود نماز کی ایک صفت ہے، نماز کی ایک بہت بڑی صفت ہے قرآنی اعتبار سے، کہ اگر نماز اپنے کامل شرائط کے ساتھ، مکمل آداب کے ساتھ انجام پائے کہ جیسا اسلام نے بتایا ہے، تو ہمارے بزرگان جیسے آیت اللہ بہجت اور ان دیگر علماء اور بزرگان نے یہ بات کہی، اور ہمارے یہاں یہ بات بالکل وضاحت سے ملتی ہے کہ یہ نماز انسان کو بہت درجے عطا کرتی ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نبوت اور عصمت کے بعض خصوصیات، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز جو اس نے ادا کی ہے کہ تمام شرائط اور آداب اور کمالات کے ساتھ، اور یہ خود گواہ ہے جناب مریم کا واقعہ کہ ان کی نماز نے ان کو، لہٰذا ان سے کہا ہے اقنتی، تو قنوت یہاں کے اوپر خود نماز کے بارے میں ایک دوسری تعبیر ہے قرآن مجید کی. اچھا، اور ہر تعبیر ایک خاص اپنا مفہوم اور مطلب رکھتی ہے. جب نماز کو ہم فرض کیجئے قرآن کے نام سے جان رہے ہیں یا تسبیح کے نام سے جان رہے ہیں، تو اس کا مطلب نماز کے اندر یہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیوں اہم ہے، کیونکہ نماز میں بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نماز بار نہیں ہے، بارے گرا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، عطیہ ہے بندوں کے لیے. یہ چیز چونکہ ہمارے لیے اتنا روشن نہیں ہے، لہذا ہم 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ پاتے، اور 15-20 منٹ ہوٹل میں گپ میں ادھر ادھر عموماً صرف کر لیتے ہیں.
بالکل بوجھ لگتی ہے، پھر انسان
بوجھ محسوس ہوتی ہے.
بالکل
اسی طرح نماز کی ایک اور تعبیر ہے رکوع، اس کو خود نماز کو ہی رکوع کہا گیا ہے، حالانکہ رکوع ایک اس کا حصہ ہے، جز ہے. سجود، نماز کو سجود قرآن مجید کہتا ہے. اب تفصیل اس کے وہ نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، مثلا جیسے آنا اللیل وہم یسجدون، یہ آیت ہے سورہ آل عمران 112، اور سب کی آیتیں ہیں موجود، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. قرآن مجید نماز کو امانت کے نام سے یاد کرتا ہے. مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ مولا کائنات کو وقت نماز پر اکثر و بیشتر دیکھا لوگوں نے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، تو کسی نے بڑھ کے پوچھا، یا امیر المومنین، جب اذان کا وقت ہوتا ہے اور آپ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ امانت الہی ادا کرنے کا موقع ہے.
سبحان اللہ.
یہ کیوں؟ اس لیے کہ انا عرضنا الامانت، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، کس کے اوپر؟ پہاڑوں کے اوپر، بڑی بڑی چیزوں کے اوپر. فابینا، ان لوگوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا. تو جو امانت پہاڑ نہیں برداشت کر سکے، اس کو انسان نے برداشت کیا، وہ نماز ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میری حالت، اس لیے کہ جو اللہ نے امانت ہم کو سپرد کی تھی، اب اس کے ادا کرنے کا وقت آ گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر امین آدمی جب امانت رکھتا ہے تو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، کوئی اس میں نقص پیدا نہ ہونے پائے، کہیں کہیں سے خیانت کی تہمت ہمارے اوپر عائد نہ ہونے پائے. لہذا مولا کائنات وقت نماز متوجہ ہو جاتے تھے پروردگار کی طرف، اور یہ وہ امانت معنوی ہے، یعنی کامل بندے کی توجہ ہو رہی ہے اپنے مالک کی طرف، پروردگار اب میں تجھ سے متصل ہو رہا ہوں، جو تو نے چاہا تھا میں اس کے لیے اپنے کو تیار کر رہا ہوں. لہذا قرآن مجید کی ایک تعبیر نماز کے لیے امانت کی تعبیر ہے، کہ یہ امانت الہی ہے. اسی طرح سے نماز کو خود استغفار کہا گیا ہے. بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پروردگار پسند کرتا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو آدمی گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کے مقابلے میں آئے، استغفار کرے، توبہ کرے. نماز جو پڑھتا ہے گویا اسی وقت کے جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا استغفار پروردگار کا کر رہا ہے. گناہ کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. لہذا حدیثوں میں ہے کہ اگر کبھی کسی سے کوئی بھولے چوکے گناہ ہو جائے اور اس کے بعد اسے ایک نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ خدا کا شاکر ہو, اس لیے کہ اس نماز کی وجہ سے وہ گناہ انشاءاللہ پروردگار بخش دے گا اور معاف کر دے گا.
صحیح فرما رہے ہیں حضور. اگرچہ سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں, چونکہ آج کل کی زندگی کافی مصروف ہے اور نماز کے لیے بہت ہی کم وقت دے پاتے ہیں, ذرا کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے وہ
جی,
نماز کو.
جی, میں اس سلسلے سے دو چار جملے کہہ سکتا ہوں اور بہت آسان سی چیز ہے. دیکھیے, آدمی صبح اٹھتا ہے, بہرحال ایک نہ ایک وقت اٹھنا ہے اس کو. اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم تمہاری صحت بھی چاہتے ہیں, سلامتی بھی چاہتے ہیں, اور ایک اچھی زندگی بھی چاہتے ہیں, اور عزت بھی تمہاری چاہتے ہیں.
بالکل,
تم خواب سے اٹھے ہو, نیند سے اٹھے ہو, صبح سویرے فقط تمہیں دو رکعت نماز پڑھنی, زیادہ نہیں. کتنا وقت لگے گا؟ مشکل سے ہم جیسے لوگ اگر پڑھیں بہت پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا, دو رکعت نماز. اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ دن بھر کا شیڈیول جو ہے
اس پہ
ناشتہ کرنا ہے, اس کے
کام پر
آدمی چلا جائے, بہرحال اس کو کام کرنا ہے. دو رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے متصل ہو کر کے اس کے بعد کام پر جائے, کیا بہتر. پھر اس کے بعد تھک گیا, استراحت کرنا ہے. کہتے استراحت کرنے سے پہلے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھ لو, اس طرح ٹائم بھی تمہارا فکس ہو جائے گا, ایک وقت میں تنظیم اور ڈسپلن بھی پیدا ہو جائے گی اور تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا. پھر ظہر اور عصر کے بعد آرام کرنے کے بعد, لنچ کرنے کے بعد, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے چاہو تو تم سو سکتے ہو. یعنی تم اپنے وقت کو منظم بھی کر سکتے ہو, نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور کام بھی کر سکتے ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی سارے کام کرے اور صرف نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو.
بہت بجا فرمایا آپ نے حضور. انشاءاللہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وقت پہ نماز بجا لا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کریں گے. ناظرین کرام, امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.